بارہویں پارے کے ربو سے سوا پارے کی تلاوت کی گئی. ابتدا میں حضرت ہود کا ذکر ہے جو قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے، لیکن ان کی قوموں نے ان کی بات نہ مانی اور نتیجتاً بد دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور ایسے ہی اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کو تباہ و برباد کر دیا. اور پھر اس سے اگلے رکوع میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے جو مدین کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا، تو بجائے اس کے کہ وہ بعد آتے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہا کیا تمہاری نماز جو ہے وہ ہمیں روکتی ہے، کیا تمہاری نماز نے حکم دیا ہے ہمیں اس بات کا کہ ہم اپنے باپ دادوں کے طریقوں کو چھوڑ دیں، یعنی استہزاء اور مذاق کیا. ویسے تو بے ایمانی کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے عام طور پر عذاب آتا رہا کہ قوم نے نہیں مانا اور ان کو تباہ و برباد کیا گیا، لیکن یہ دو قومیں ایسی ہیں، قوم لوط اور اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے تباہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بدعمالیوں کی بنا پر. چنانچہ دونوں کا ذکر آتا ہے کہ اپنے برے عمل کی بنا پر قوم لوط جس برے عمل میں مبتلا تھی، اور اسی طرح قوم شعیب جو کمی کرتی تھی ناپ تول میں، تو یہ دونوں ایسے برے عمل ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے کفر کا معاملہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی، اور پھر سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا، لیکن تفصیلات اس میں نہیں ہیں، جو خاص باتیں ہیں صرف اسی حد تک ہیں. بعض جو واقعات، قصے، کہانیاں جیسے یوسف زلیخا اور داستان یوسف اور دیگر اس قسم کی جو کتابیں ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے ایک اسٹوری کی شکل میں اس کو لکھا ہوا ہے، تو قرآن مجید اس طرح سے واقعات کو بیان نہیں کرتا. جو ضروری باتیں ہیں البتہ ان کو بیان کرتا ہے جس سے فائدہ ہو اور عبرت حاصل ہو. البتہ اتنی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو اللہ رب العزت نے ایک مقام پر اور ایک جگہ پوری صورت میں نازل کی، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ احسن القصص، یہ سب سے بہترین قصہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت یعقوب کے صاحبزادے تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا شروع میں بچپن میں کہ 11 یعنی چاند، سورج اور اسی طریقے سے ستارے، یہ انہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ خواب جب انہوں نے اپنے والد کو بیان کیا، تو والد نے کہا کہ اس خواب کو تم اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ حسد کریں گے، کیونکہ سوتیلے بھائی تھے، تو اس لیے انہوں نے اس سے منع فرمایا. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ممکن ہے انہیں اس بات کی اطلاع مل گئی، یا اور دیگر باتیں بھی جمع ہو گئیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اس لیے وہ اس بات سے بہت جلتے تھے، اور انہوں نے اس معاملے کے لیے ایک میٹنگ بھی کی کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور حضرت یوسف سے ان کی توجہ ہٹ جائے. چنانچہ مختلف تجویزیں پیش کی گئیں، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کچھ اور صورت بیان کی. ایک بھائی نے کہا کہ ایسا کرو کہ انہیں کسی اندھے کنویں میں ڈال دو جو راستے میں ہو، اور وہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور ان کو نکال کر لے جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ باپ کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے، انہیں جو توجہ حاصل ہے وہ نہ رہے، تو اگر کوئی لے کے چلا جائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو بہرحال یہ انہوں نے تجویز کی، اور اسی پر انہوں نے عمل کرنے کا ارادہ کیا. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے والد کو کس طرح راضی کریں، چنانچہ بھائیوں نے مل کے اپنے والد کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ حضرت یوسف کو کیوں نہیں بھیجتے، ہمارے ساتھ جائیں، کچھ ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں، اور ہم شکار کے لیے جائیں گے تو وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھیں۔ اس طریقے سے ان کو کوشش کی کہ کسی طرح وہ مان جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایک ہی ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور تم تو کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو دیکھیے، جو ذہن میں پہلے سے خوف ایک سوار تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، بہرحال بھائیوں کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج بھی دیا، اور اس کے بعد اپنی تجویز کے مطابق انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور خود جو ہے ان کا کرتا اس پر خون لگا کر، بکری وغیرہ کا، کسی جانور کا، اور لے آئے وجا اباہم عشاء آئیں اب خون، رات کو روتے ہوئے گھر پر آ گئے اور کہنے لگے کہ یا ابانا انا ذہبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ہم تو بھاگ دوڑ رہے تھے، شکار کھیل رہے تھے، اور یوسف کو ہم نے جو ہے اپنے سامان اور اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، فاکل الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، ولو کنا صادقین، اگر جب سچے، کس طرح سچ بول رہے تھے دیکھیے، اور ساتھ میں باپ سے کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں یقین سچا نہیں مانو گے اگر ہم سچے ہیں۔ وجہ وہ اعلی کمی سے ہی بدم ان کا، تو بھیڑیے نے جس وہ جو قمیض تھی اس میں خون لگا ہوا تھا وہ بھی لے کے آ گئے، پتا کہ قمیض بالکل صحیح و سالم تھی۔ تو حضرت صبر جمیل، میں اب صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو میں اس پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ اصل میں ایک امتحان تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محبت اپنے بیٹے سے کی اور جس طرح سے اس سے محبت کرتے تھے، تو بارگاہ خداوندی کو اپنے خاص بندوں سے اپنے سوا کسی اور سے ایسی محبت مطلوب نہیں، یعنی ایسی محبت جیسی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام سے کی۔ اگرچہ اللہ رب العزت سے جو محبت تھی وہ اپنی جگہ پر تھی، لیکن بظاہر کیونکہ ان کا بہت زیادہ دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں اس میں مبتلا فرما دیا، اور بظاہر کے سارے توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے، رجوع ہماری طرف ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ غیر اللہ کے ساتھ مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ تو چونکہ نزدیکانہ بیش بہت حیرانی، ایک عام آدمی اگر یہ کام کرے تو اس پر ایسا کوئی عتاب نہیں ہوتا، لیکن جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کے لیے اتنی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ مقربین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی بے توجہی دکھائیں تو بادشاہ ان کو جو ہے برا بھلا کہے گا، لیکن اگر ایک عام آدمی اس کی مجلس میں آئے ادھر ادھر دیکھتا رہے تو اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن جو خاص لوگ ہیں اگر وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں اور بے توجہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو اس پر پھر عتاب ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ بظاہر ایک امتحان تھا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بہرحال یہ چھوڑ کے آ گئے، اور اللہ رب العزت کے ثبوت کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاملے کو۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے عبرت کی ہیں۔ دیکھیے، کنعان میں ہی وہ کنواں تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اور تین دن حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب اطلاع نہیں دی حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو کسی ذریعے سے اطلاع بھی نہیں ہو سکی، نہ انہیں خوشبو آئی۔ اور جب مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی پیراہن، تو مصر سے قاصد چلا ہے، ابھی تقریباً 250 میل دور ہے کنعان سے مصر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے جو ہے خوشبو آ رہی، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، دیوانہ نہ کہو، تو مجھے یوسف کے خوشبو آ رہی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو شروع سے یہی کام کر رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں، آج پہلی بات تو نہیں۔ بعض روایت میں آتا کہ 40 سال کے بعد وصال ہوا تھا، اور بعض روایت میں آتا 80 سال کے بعد، یعنی یہ جو فراق ہوا تو ایک روایت کے مطابق 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 80 سال کے بعد دوبارہ وصال ہوا تھا۔ تو اب دیکھیے، 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد وہ کرتا روانہ ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ان کا قاصد، ان کا بھائی یہودہ سب سے بڑا، وہ لے کر چلتا ہے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جو احباب ہیں، دوست ہیں، بیٹھے ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں، تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھئی آپ کو بس اس کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، مدتیں گزری، زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا، اب چھوڑیے اس بات کو، آپ ہر وقت حضرت یوسف یوسف کہتے رہتے ہیں۔ لیکن جب قاصد پہنچا تو اس نے اس کرتے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا, جس سے ان کی آنکھیں جو پہلے جو ہے وہ بصارت چلی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس بصارت واپس کر دی. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ تین دن کنعان میں رہے تو یوسف علیہ السلام کی جسم کی خوشبو نہیں آئی, لیکن 250 میل دور مصر سے ان کو خوشبو آ گئی. تو بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی یہ بات. اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی معجزہ تھا اصل میں, اور جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں اس کے کرنے میں بھی انبیاء علیہ السلام مختار نہیں ہوتے, بلکہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں ان کے ہاتھ پر معجزے دکھلا دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بیٹھے رہے کنعان کے اندر اور حضرت یوسف کی خوشبو نہ آئی, لیکن جب اللہ نے چاہا اور اللہ تعالی نے اس کو خوشبو پہنچانی چاہی فوراً آ گئی. تو اس سے یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی کے چاہنے سے اور کرنے سے ہوتا ہے, بغیر اللہ کے چاہنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا اور کسی سے بھی نہیں ہوتا, چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا اولیاء کرام ہوں. ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے تو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر بھی معجزات دکھاتے ہیں, اولیاء کرام کے ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے, ان کو کرامات کہتے ہیں. تو الحمدللہ معجزات کے بھی قائل کرامات کے بھی قائل, بس اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں ان کے ہاتھ پر معجزات دکھا دیتے ہیں. بہرحال وہاں سے قافلہ گزرا, ان کو پانی کی ضرورت تھی, انہوں نے ڈول ڈالا تو بجائے ڈول میں پانی آنے کے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آگئے اوپر. اب قافلے والے خوشی کے مارے چلا اٹھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت جوان, یا بشرا ہذا غلام, ہائے خوشخبری کہ اتنا خوبصورت بچہ. بڑے خوش ہوئے, اور ادھر وہ بھی ٹوہ میں لگے رہتے تھے بھائی کہ کوئی نکال کے لے گیا کہ ابھی پڑے ہوئے ہیں. خاص کر ایک بھائی کو کچھ فکر بھی تھی, کھانا وانا بھی پہنچا دیا کرتا تھا, اور وہ حضرت جبریل امین جب کنویں میں ان سے بات کرتے تھے تو کچھ باتیں بھی سنتا تھا, تو بھائیوں سے کہتا بھی تھا کہ تم نے بڑا برا کیا, تم نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. لیکن باقی بھائی کہتے تھے کہ خبردار, بس اب نام بھی نہ لینا, جو ہو گیا ہو گیا. اور شیطان نے بھی کہہ دیا کہ میں جو کر لیا کر لیا, اب اس کے بعد اگر تم نکال کے لے بھی آؤ گے تو باپ کا اعتماد بالکل ہی کھو بیٹھو گے, اس لیے اب رہنے دو, جو ہو گیا بس ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے قافلے والوں نے نکالا, اور ادھر بھائی پہنچ گیا اور کہا کہ میں یہ ہمارا غلام ہے, ذرا خیال سے رکھنا, اس کو عادت بھاگنے کی ہے اور یہ بھاگ کے ہمارے پاس سے یہاں چھپ گیا تھا, اور بہرحال ہم تو اس سے تنگ ہیں, اگر تم لے جاتے ہو تو لے جاؤ, ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو بس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند درہموں پر, چند درہم پر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دے دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, انہیں اصل میں اس دنیا کی طلب تھی نہیں, بھائیوں کو دنیا کی طلب نہیں تھی بہت زیادہ. اللہ فرما رہے زاہدین میں سے تھے, وہ دنیا سے بے پرواہ تھے بہت زیادہ, وہ تو اصل میں بس یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہاں سے یہ دور چلے جائیں, باپ کی نظروں سے دور ہو جائیں اور قافلے والے انہیں لے جائیں, بس یہی کافی ہے. اب چاہے وہ 5 درہم دے دیں, 10 درہم دے دیں اور جائیں. غالباً 10 درہم دیے, دو درہم جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے, یا جو ہے وہ 18 درہم تھے, 9 بھائی تھے تو 2 درہم آئے, اس طریقے سے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے. بہرحال تھوڑے سے درہم پر ایک طرف تو دیکھیے, یہاں پر 5-10 درہم میں بک گئے, اور ادھر مصر میں جا کر کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ نیلام ہوئے کہ کتنا جو ہے وہ خزانہ سونا اور چاندی اور ریشم اور حریر اور اطلس اور نہ جانے کیا کچھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ بولی دے کر ان کو چھڑایا گیا. تو اللہ رب العزت دکھاتے ہیں کہ جب ہم چاہیں کسی کی قیمت چڑھانا تو اس کی قیمت ایسی بڑھا دیتے ہیں کہ عاجز آ جائیں لوگ. ایک بڑھیا بھی آئی تھی خریدنے کے لیے ایک سوت کا گولا لے کے, تو کسی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کیا تم اس سے خرید سکو گی؟ کہا خریداروں میں نام تو لکھوا لوں گی, نہ خرید سکوں کیا ہے, نام تو لکھا جائے گا کہ یوسف کے خریداروں میں سے تھی. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچ گئے, اور وہاں پر بھی نیلام ہوئے اور عزیز مصر نے خرید لیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ زلیخا, اصل میں وہ روایات عام طور پر اسرائیلی روایات ہیں, لیکن چونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بعض اوقات جو روایات ہمارے عقائد کے خلاف ہیں انہیں تو بیان نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر عقیدے کے خلاف نہ ہو تو پھر اس میں کوئی بیان کرنے میں حرج نہیں, نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی نہ تکذیب کی جا سکتی. تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس دوران ایک قافلہ جب چل رہا تھا, اس دوران 2-3 مرتبہ زلیخا کو جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور یہ بہت یعنی اس دوران ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی. اور اس فکر میں تھی کہ کسی طریقے سے وہ میرا مدعا حاصل ہو، کہ جب یہ خبر پہنچی کہ ایک ایسا شخص آیا ہے جو ایسا حسین و جمیل ہے، تو اس نے عزیز مصر کو کہا کہ تم جا کر اسے خرید. چنانچہ وہ گئے اور جا کر پھر زیادہ سے زیادہ بولی، جو کچھ اس نے کہا وہ بولی دے کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آ گیا. اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، اور سب سے کہا کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہر اعتبار سے. اور پھر وہ واقعہ بھی ہوا کہ ان کے بہلایا پھسلایا، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، اور بہرحال وہ زور تو اس پر نہ چل سکا. یہاں تک کہ عزیز مصر جو ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ تالے لگا دیے، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے چاہا کہ مدعا حاصل ہو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ اس نے بھی ارادہ کیا اور ارادہ ان کا بھی ہو گیا. لولا ارا برہان ربی، اگر اللہ رب العزت اپنے دلائل اور برہان نہ دکھا دیتے تو ممکن ہے کوئی گناہ ہو جاتا، لیکن چونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسے پیدا فرماتے ہیں. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں کچھ ایسی شکلیں نظر آئیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام باپ نظر آئے، اور اپنے وہ ہونٹوں پر انگلے رکھے ہوئے تھے، خبردار ایسا کام نہیں کرنا، بہت برا کام. اور اسی طریقے سے مختلف اللہ کی انہوں نے نشانیاں دیکھیں، اور بس دل مضبوط ہو گیا. اور بات یہ بھی ہے، یہ اس میں یہی انسانیت کی معراج بھی ہے، اگر انسان میں ارادے ہی نہ ہو، اگر انسان کے اندر کسی چیز کی طلب ہی نہ ہو اور پھر وہ بچ جائے تو اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے. آنکھ نہ ہو، اندھا ہو اور کہے کہ میں کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں تو کیا کمال ہے؟ ارے آنکھیں ہوتے ہوئے کسی کو نہ دیکھو تب بات ہے نا بھائی. تو دل میں سارے کے سارے خیالات بھی ہیں، مردانگی بھی ہے، قوت بھی ہے، جذبات بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے گناہ سے بچ جاتا ہے آدمی، تو یہ کمال کی بات ہے نا. ورنہ اگر یہ خیال بھی نہ ہو، ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو یوسف علیہ السلام کا کیا کمال ہے؟ پھر گناہ سے بچنا کمال نہیں ہوتا. یہی تو انسان کی اللہ رب العزت کی بڑائی ہے، انسان کہ انسان میں اللہ نے دونوں خوبیاں رکھی ہیں، جامع ہے انسان، یہ گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے. اگر اللہ رب العزت اس کی مدد کریں اور یہ اللہ سے مدد چاہے، تو اس میں اللہ نے سارے جذبات رکھے ہیں. دیکھیے انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، انسان شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، اور انسان متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی. اللہ نے دونوں قسم کے جذبات رکھے ہیں، تبھی تو یہ انسانوں سے بڑھ کر، اگر اس کے اندر یہ جذبات نہ ہوتے سفلی تو یہ فرشتوں سے بڑھ کر بھی نہ ہوتا. فرشتے سارے کے سارے متقی ہیں، سارے کے سارے پرہیزگار ہیں، وہ آنکھ اور پلک بھی نہیں جھپکتے اللہ کے حکم کے بغیر، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے اس کا درجہ کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان میں جذبات نہیں گناہ کرنے کے، انسان میں اس لیے کہ اس میں جذبات رکھے اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی اگر ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کریں اور گناہ نہ کریں تو ہمارا پھر درجہ فرشتوں سے بڑھ کر، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے جو جذبات ہم میں رکھے گئے ہیں، اصل قدر و قیمت انہی کی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع کریں. تو یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے تابع کیا، اور پھر باوجود اس کے تارا لگا ہوا تھا، لیکن جو کام ان کے بس میں تھا وہ کیا، کہ وہاں سے گناہ سے دوڑے، دروازے تک پہنچے. دروازے تک پہنچنا ان کا کام تھا، تالے کو توڑنا اللہ کا کام. چنانچہ تالا بھی ٹوٹ گیا، دروازہ بھی کھل گیا، نکلتے چلے گئے، دوسرے دروازہ، تیسرے دروازہ. بعض روایت سے پتہ چلتا کئی دروازے اور تالے تھے، اور سارے کے سارے کھلتے چلے گئے. اور جب بالکل باہر کے دروازے پر پہنچا تو عزیز مصر باہر کھڑا ہوا تھا، اور پیچھے جو ہے وہ زلیخا بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. تو گویا دونوں کو ایک ساتھ اس نے دیکھ لیا. اب زلیخا نے پینترا بدلا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم بتاؤ کہ اس غلام کی کیا سزا ہے جو اپنی مالکن کے ساتھ برا ارادہ رکھے. گویا کہ اس کا ارادہ برائی کا تھا. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خاموش، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فشاہد شاہد من اہلھا، ہم نے ایک گواہ پیدا کر دیا. وہاں پر دروازے سے باہر ایک بچہ تھا، چھوٹا تھا، پنگھوڑے کے اندر، جھولے کے اندر، جو عام طور پر اس عمر میں بولتا بھی نہیں ہے. اس نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین و ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. ارے بھائی جھوٹا اور سچا جو ہے وہ قمیص دیکھ کر لگا لو. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اب جب دیکھا تو چونکہ اس نے پکڑا تھا پیچھے قمیض سے تو قمیض پھٹ گئی، تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دلائی. تو بہرحال عزیز مصر سمجھ گیا، فلما را قمیصہ، جب اس نے قمیض دیکھی، قد من دبر، تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، تو وہ کہنے لگا کہ یہ عورتوں ہی کا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کے مکر بہت بڑے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ کم ہے، کمتر ہے، لیکن ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بہت زیادہ ہے. یہ شیطان کی بھی خالہ ہوتی ہے، لیکن ساری کی ساری نہیں، بہرحال ہوتی ہیں کچھ، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے کہا کہ شیطان کا مکر یہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن عورت جو مکر و فریب کرتی ہے وہ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ بہرحال دونوں کے ہی مکر سے بچائے، اور جو متقی مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. ہمارے گھر والی اور گھر میں جو خواتین ہیں، اللہ ان کو تقوی کی دولت عطا فرمائے. اور آگے رب العزت نے مزید واقعات بیان فرمائے ہیں، یعنی یہ تو اصل واقعہ ہے اور ختم ہو گیا، اور درمیان میں پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جیل جانا، اور اسی طریقے سے زلیخا کا عورتوں کے سامنے حضرت یوسف کو بلوانا، اور فروٹ وغیرہ دینا، اور چھڑیاں دے کر بٹھانا، اور پھر عورتوں کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ لینا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت یوسف معمولی حسین نہیں تھے، بے انتہا حسین تھے. وہ عورتیں تہمت لگاتی تھیں زلیخا پر کہ یہ اپنے غلام کے ساتھ جو ہے وہ یہ فریفتہ ہے، غلام پر فریفتہ ہے. تو زلیخا نے ان کے اس الزام اور تہمت کو یہ کرنے کے لیے کہ اگر تم میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی، ایک دعوت سی پارٹی کا انتظام کیا، اس میں جو ہے فروٹ وغیرہ رکھے، اور بڑی تیز قسم کی چھریاں بھی ہاتھ میں رکھ دی، اور اپنی جو کنیزیں تھیں ان سے کہا کہ جب یہ عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو ادھر سے سامنے سے یوسف کو لے آنا. چنانچہ ادھر اپنے ہاتھوں سے انہوں نے پھل کاٹنے شروع کیے، ادھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آ گئے، ان کے حسن کا جو لشکارہ پڑا اور دیکھا انہوں نے تو یہ مبہوت ہو گئی، اور بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی. تو اس وقت زلیخا نے یہ کہا، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. اب تم بتاؤ، تم ہوتی تو تمہارا کیا ارادہ ہوتا اور تم کیا کرتی؟ تو میں تو اب تک محفوظ ہوں، بس یہ کہ میں فریفتہ ضرور ہوں، لیکن یہ ہے وہ غلام، اب ایسا غلام. تو پھر ان عورتوں نے کیا کہا؟ قل حاشا للہ ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ تو بشر معلوم ہی نہیں ہوتا، فرشتہ ہے. یعنی اس کی خوبصورتی حسن و جمال دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم انسانوں میں سے تو کم از کم نہیں، ان ھذا الا ملک کریم. آگے کہہ بھی دیا عورتوں نے، کبھی کوئی سمجھ لیتا کہ دیکھو جی عورتوں نے کہہ دیا تھا وہ بشر نہیں تھے نبی، اگر ھم کہتے ہیں تو کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے بڑا. تو اس نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ میں ان کے فتنے میں قید ہوں، اس سے بہتر ہے کہ قید خانے میں چلا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی، اور عزیز مصر نے بھی یہ سوچ کے کہ کچھ وقت کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب کتنے عرصے جیل میں رہے، مختلف روایات ہیں، یہاں بعض نے کہا 12 سال، بعض نے کہا اس سے زیادہ. بہرحال وہاں پر جو ہے وہ جیل میں رہے، اور وہاں پر بھی رشد و ہدایت کا کام شروع کر دیا. وہاں پر دو قیدی تھے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھنے لگے اور استفادہ کرنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا بھی علم دیا تھا، تو بعض باتیں بتایا کرتے تھے. جب کوئی کھانا لے کے آتا، بھائی تم جو کیا کھا کے آئے، کیا کھایا، کیا پیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ باتیں بتا دیا کرتے تھے. تو ایک شخص جو نجات پانے والا تھا، رہائی جس کو ملنے والی تھی، اس کو یہ ذہن سے نکل گئی بات. اب اس کے بعد ایک خواب بادشاہ دیکھتا ہے، بڑا عجیب و غریب خواب، ساتھ موٹی گائے، ساتھ پتلی گائیں، تو موٹی گائے پتلی گائےوں کو کھا رہی ہیں. بہرحال وہ خواب اس نے دیکھا. اب اس نے اپنے جو بڑے بڑے تھے ان سے کہا کہ بھئی اس خواب کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا یہ تمہارے ذہن کی گندگی ہے، اور جو ہے نا وہ ذہنی خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل احلام بعالمین، اور اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں دے سکتا دنیا میں. اب اس شخص کو یاد آئی بات کہ وہ جیل میں کوئی صاحب تھے جو خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے، تو اب کہا کہ اب مجھے وہاں بھیج دو بھائی. اب آ کے اس نے کہا یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، اب آ کے اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بیان کر دی. تو اب جب جا کے اس نے تعبیر دی تو اس نے حضرت یوسف کا بھی ذکر کیا اب تفصیل کے ساتھ. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ. تو حضرت یوسف کو جب بلانے کے لیے بھیجا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے میں نہیں آؤں گا، پہلے عزیز مصر کو ہی بلاؤ، اس کی بیگم کو بھی بلاؤ، سب کو بلاؤ، اور وہ آ کر جو ہے وہ کہے کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میری کوئی نیت بری نہیں تھی، اور میں نے کوئی برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا. جب وہ تہمت جب جس تہمت کی بنا پر مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، وہ جب اس سے میں بری ہو جاؤں گا تب باہر آؤں، ایسے نہیں. چنانچہ اللہ رب العزت اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں تھے. جب ان کو بلوایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ارجع الى ربک، واپس چلے جا اپنے بادشاہ کے پاس. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، ان سے پوچھو کہ عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے مکر سے واقف. اب پھر پوچھا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، اب بتاؤ یوسف کے بارے میں گواہی دو. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو ان عورتوں نے کہا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے کہ خدا کی قسم ہم نے اس میں برائی ذرہ برابر بھی نہیں پائی، ارادہ ہی نہیں تھا. قلنا حاشا للہ، قسم ہے اللہ کی، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس میں کوئی برائی نہیں پاتے. تو اس وقت امرات عزیز جو زلیخا تھی اس نے بھی کہا الان حسحس الحق، اب میں بھی حق بیان کرتی ہوں. انا راوتہ عن نفسہ، میں نے پھسلایا تھا اور میں نے بہلایا تھا اسے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برات بھی کر دی کہ ہمارے نبی کے اندر کوئی عیب نہیں، نبی معصوم ہوتا ہے، جذبات ہوتے بھی ہیں لیکن وہ ان کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان جذبات پر قابو ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ان جذبات پر قابو رکھتا ہے. تو بہرحال بعد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھے وزارت خزانہ سونپ دی جائے. تو انشاءاللہ جو خواب کی بری تاثیر ہے کہ آئندہ چل کے جو قحط آنے والا ہے، تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حسن تدبیر سے اس کو دور کر دوں، کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، بعد میں بادشاہ بھی بن گیا غالباً. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے اس قحط کے زمانے کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آسانی کے ساتھ حل فرما دیا. اور اسی قحط کے زمانے میں ان کے بھائی کنعان سے آئے، کچھ پونجی، کچھ تھوڑی سی چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے دے کے بھیجا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے، اپنے حسن کی وجہ سے چہرے پر نقاب لگا کر رکھتے تھے کیونکہ ہر شخص ان کے حسن کی تاب نہیں لاتا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے حسینوں کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ہم آج تھوڑے تھوڑے سے حسینوں پر مر جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، کوئی پتہ چلا یادگار ہے پاکستان سے گر کے مر گیا اور کسی نے فلیٹ سے گر کے خودکشی کر لی. تو میرے بھائی اللہ رب العزت خود کیسے حسین ہوں گے، اللہ سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ ایسے حسین ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین پیدا کیے، خود کیسے حسین ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنا جلوہ دکھائیں گے تو احادیث میں آتا ہے کہ انسان مبعوث ہو جائے گا اور نہ جانے کتنے سال، 70,000 سال، لاکھوں سال، انسان اللہ تعالیٰ کی اس زیارت میں محو ہو جائے گا. اللہ ہی کے معلوم ہے کہ کتنا عرصہ گزر جائے گا اللہ کو دیکھتے ہوئے، دل نہیں بھرے گا، مبعوث ہو جائے گا انسان. تو یہ اللہ رب العزت اس کس قدر حسین ہے. اور آج ہم ان حسینوں پر مرتے ہیں جو اصل میں اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی، اور ہیں کچھ بھی نہیں، چند دن ہی کی بات ہے، اس کے بعد نہ گال رہتے نہ بال رہتے، نہ جسم سلامت رہتا. ہڈیاں جس نے دیکھنی ہو، دنیا کے بڑے بڑے حسینوں کی جا کے قبریں کھود کے دیکھ لو تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ملے گا کل جن پر لوگ مرتے تھے. اس لیے ان حسینوں پر مرنا چھوڑنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے ہمیں یہ محبت حاصل ہو جائے. یہ مجازی محبت جو ہے اس سے منتقل ہو کر عشق حقیقی کی طرف اللہ تعالی ہمیں لگا دے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، حضرت یوسف نے پہچان لیا اور پھر تدبیر کر کے اپنے بھائی چھوٹے بنیامین کو بھی بلوا لیا. یہ تفصیل ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. حضرت بنیامین بھی آئے گا، ان کو اپنے پاس رکھ لیا. تو اس کے بعد پھر حضرت ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں کچھ صدقہ دیجئے خدا کے لیے. صدقے سے مراد وہ صدقہ نہیں تھا جو ہوتا ہے، اس سے مراد وہی تھی کہ خیرات. چونکہ یہ کچھ سامان لے کے آئے تھے، دوبارہ بھی جب آئے تو کچھ سامان لے کے آئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ سامان لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیا جائے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف, تمہیں پتا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب بڑے حیران ہوئے کہ ہاں یوسف کا کیا ذکر, ہم تو مانگ رہے ہیں غلہ اور یہ حضرت یوسف کا نام لے رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں. تو چونکہ تھے تو عقل مند, بڑی بڑی خوبی اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سب کے سب بھائی بڑی خوبیوں کے مالک تھے. ایک خوبی ان میں ایسی تھی کہ اگر اس خوبیوں کو بیان کیا جائے تو اس میں بھی 10-15-20 منٹ تو گزر جائیں, تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے. تو بہرحال انہوں نے فوراً سوچا اور سوچ کے فوراً کہا کہ بھائی ہمارے بھائی نے خواب تو دیکھا تھا اور یہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں کوئی بہت اعلیٰ درجہ تو ملنے والا ہے, ہو سکتا ہے یہ وہی ہو. فوراً پہنچ گیا ذہن ان کا اور تو اسی لیے فوراً کہا کہ قالو اینک لانت یوسف, کیا تو یوسف ہے. بھائیوں نے فوراً کہا کہ انت یوسف, کیا آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف, کہا ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہ ہے نبی کہ فوراً اللہ تعالی کی طرف اللہ کے احسان کو یاد رکھتے ہیں. انہ من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالی قدردان ہے, ناقدری نہیں کرتے کسی کی. جو آدمی تقوی اختیار کرے, صبر کرے, اللہ تعالی اس کے تقوی اور صبر کو ضائع نہیں فرماتے. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين, ہمیں معاف کر دیجئے, ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں. بھائی جو ہے وہ اب لے جانے لگے. قال لا تصریب علیکم, بھائی معافی ہی نہیں ہے, آج کے دن میں کچھ ذکر بھی نہیں کروں گا اس بات کا. لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لنا ولکم, یہ نبی کی بات ہوتی ہے. بھول جاتے ہیں سب کچھ جو ہمارے ساتھ کیا, اللہ کے لیے معاف کیا. ہم دل میں پسا کے رکھ لیتے ہیں, کسی نے ذرا سے کوئی بات کہہ دی, 10 سال بعد بھی ملے گا تو جا بھائی تیرے سے بات نہیں کرنی, مجھے یاد ہے تو نے کیا کہا تھا 10 سال پہلے. بھول کے ہی نہیں, بھلا کے ہی نہیں دیتے. کوئی 10 دفعہ کہتے کہ نہیں بھائی قتل کر دے, لیکن اس نے تو جو بات کہی تھی میں بھول ہی نہیں سکتا, کبھی بھی نہیں بھولے گا. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ. اور پھر فرمایا اذهبوا بقمیصی, جاؤ یہ میری قمیض لے جاؤ. یہ قمیض معمولی قمیض نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب برہنہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جنت سے قمیض بھیجی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنائی گئی. یہ ایک روایت ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک روایت ہے اور عقائد سے چونکہ ٹکراتی نہیں اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم سے وہ قمیض منتقل ہوئی ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے پاس, حضرت اسحاق سے منتقل ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کیونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں, اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قمیض کو لپیٹ کر باریک نلکی میں لپیٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا. اور پھر جب وہ کنویں میں ڈال دیے گئے تو اس وقت چھوٹے بچے نہیں تھے, یہ 17 سال کی عمر آتی ہے بعض روایت میں, 17 سال کی. حضرت جبریل امین نے چونکہ قمیض تو نکال کے لے گئے تھے بھائی, تو اس لیے کنویں میں تو برہنہ تھے, اس لیے حضرت جبریل امین نے اس نلکی کو کھول کر وہ قمیض اس میں سے نکالی اور وہ قمیض ان کو پہنا دی. تو اس قمیض کی وہ حفاظت کرتے رہے اور یہ قمیض ان کے پاس تھی, لہذا یہ قمیض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آئی ہوئی تھی اور جنت سے آئی ہوئی تھی. تو اس لیے اس میں اگر ایسی خاصیت اللہ نے پیدا کر دی کہ وہ اگر چہرے پر ڈالی جائے تو اس سے آنکھیں بینا ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت جبریل امین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو تشریف لاتے تھے, اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ باپ بیٹوں کو ابھی ملانا نہیں ہے, ایک خاص وقت پر ہی ملانا ہے, اس سے پہلے اطلاع بھی نہیں کرنی. ورنہ حضرت یوسف کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہر کارے دوڑا دیتے 250 میل دور کہ جا کے میرے باپ کو بتا دو وہ فراق میں میری اپنی آنکھیں ضائع کر رہے ہیں, نہ روئیں. لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے نبی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کرے, اطلاع بھی نہیں دی. تو یہ قمیض وہ قمیض تھی, یہودہ لے کے گئے ان کے بڑے بھائی اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی, اللہ نے ان کی آنکھیں روشن فرما دی. اور اس کے بعد چونکہ حکم تھا کہ سب کو لے کر آ جاؤ, تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً کئی اونٹ اور جانور سواریاں بھیجی تھی تاکہ سب خاندان پورا کا پورا مصر میں آ جائے, چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنے خاندان کے بعض نے کہا 93 نفر تھے جب یہ مصر میں داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے والدین کو لے کر پہنچے. اور اس وقت پھر جب وہاں پر پہنچے جو دربار تھا تو اس وقت سب سجدے میں گر پڑے, چونکہ سجدہ تعظیمی اس وقت جائز تھا. امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہمارے لیے باعث عظمت ہوں گے. حضرت سلمان فارسی نے ایک مرتبہ سجدہ کرنا چاہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے منع فرما دیا کہ اے سلمان مجھے سجدہ نہ کرو, اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے. اسی طرح ایک اور صحابی تھے وہ بھی گئے, اور جب وہاں سے ہو کر آئے شام سے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ سجدے کرتے ہیں اپنے بادشاہوں کو, تو انہوں نے بھی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. یہ سجدہ تعظیمی بھی ہمارے لیے جائز نہیں, اس لیے کہ یہ پہلی امتوں میں تھا, اس امت کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب آپ خود سوچ لیجیے, جب انبیاء کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے. تو بہرحال جب یہ سجدے میں گرے اور یہ سجدہ تعظیمی تھا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذا تعویل رؤیا من قبل, یہ ہے وہ خواب کی تعبیر جو 40 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد پوری ہوئی. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس آج خواب دیکھا صبح تعبیر, ابھی دعا کی ابھی فوراً نتیجہ. انبیاء کے ساتھ تو 40-40 سال کے سال لگ جائیں, 80-80 سال. اس لیے میرے بھائی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہو. کوئی خواب الٹا سیدھا دیکھ لو فوراً کہو کہ یا اللہ اس میں جو خیر ہے وہ عطا فرما دیں, جو شر ہے اس سے مجھے محفوظ فرما دیں, بس ختم بات, بے فکر ہو جائیے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی, اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں, بہت عادتیں ہوتی ہیں لوگوں کو خواب پوچھنے کی, خواب دیکھا تو حضرت فرمایا کہ بھائی نشبم نشب پرستم, یہ حدیث خواب گفتم, کہ میں نہ تو رات ہوں نہ رات کی بات کرتا ہوں, بھائی میں تو دن کی جیتے جاگتی زندگی کی بات کرتا ہوں, خوابوں کی بات میں نہیں جانتا. یعنی اگر زندگی جاگنے کی حالت کی درست ہو گئی ہے تو خواب میں چاہے کتنی خراب ہو کوئی بات نہیں, فکر مت کرو, اپنی جیتی جو زندگی جاگتی زندگی ہے اس کو درست کر لو, باقی کی زندگی اللہ کے حوالے کر دو. بس بھائی ابھی بھی میں نے شوکر کہیں جانا بھی ہے, اس لیے اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان باپ بیٹوں کو یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملوا بھی دیا, اور باقی حضرات بھی. بس آخری بات یہ عرض کر دوں کہ جب یہ داخل ہوئے تو 93 افراد تھے, پھر یہیں پر بس گئے, اور اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو پھیلایا, بہت سے لوگ مر بھی گئے اس عرصے میں. اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نکلے تھے تو اس وقت 6,70,000 کے قریب تھے بنی اسرائیل. تو اللہ رب العزت بہرحال اس طریقے سے ان کو وہاں پر جو ہے بسایا بھی, اور اللہ رب العزت نے, اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کا بھی انتقال یہیں ہوا اور مصر میں دفن ہوئے. لیکن جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گئے تو اس وقت ان کی لاش کو وہاں سے نکالا, اور نکال کر ان کو بھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی جہاں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں قبر تھی وہیں پر ان کو بھی دفن کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ فائدے کی باتیں مزید ہیں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو کل ان کو کچھ ذکر کر دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. الہ العالمین, یہ رمضان المبارک کا مہینہ, یہ سعادتوں کی گھڑیاں اور لمحات اپنے فضل خاص سے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے کامل مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے, اور جتنے ہمارے متعلقین ہیں ان میں عورتیں ہوں یا مرد, سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ اس رمضان المبارک کی جتنے بھی لمحات ہیں ان کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.